تفسير: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے رسولو، اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں، من الطیبات پاک چیزیں، وعملوا صالحا اور عمل کرو صالح نیک اچھے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ پچھلے دو رکوع جو پڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، اور یہاں پر جو ہے تمام جو انبیاء رسول ہیں ان کو یا ایوہ الرسول کہہ کر مخاطب کیا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سارے رسول کہیں ایک جگہ اکٹھے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر زمانے میں مختلف قومیں اور مختلف جو ملک تھے اس میں آنے والے نبیوں کو اللہ نے یہی ہدایت کی. زمانہ، مقام، قوم تو ان کی مختلف تھی لیکن احکامات ایک ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک امت، ایک جماعت اور ایک گروہ جو ہے وہ قرار دیا ہے. کیا فرمایا؟ یا ایوہ الرسولو، اے پیغمبرو، اے رسولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی دین دیا تھا، ایک ہی طرح کے دین کے اصول دیے تھے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ کلو من الطیبات، کہ پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ. اب آپ دیکھیں کہ طیبات جو ہیں اس کے معنی کیا ہیں. آپ پہلے بھی طیبات لفظ جو ہے یہ پڑھ چکی ہیں. تو طیبات جو ہے یا طیب کی جمع طیبات ہے، اور طیب کہتے ہیں جو پاکیزہ اور نفیس چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جن کا کھانا شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور انہیں حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ مرغی جو ہے، بکرا، گائے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ بذات خود تو حلال ہیں، مگر اگر چوری کر کے کوئی چوری کر لے مرغی کو، گائے کو، بکرے کو، اور پھر وہ ذبح کرے تو کیا ہوگا؟ بے شک وہ ذبح بھی کر لے تو وہ حرام ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مال چوری کا ہے، ٹھیک ہے نا، مال چوری کا ہے. اسی طرح جو ہے سود یا دوسرے ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال، بظاہر تو وہ مال ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کے ذرائع غلط ہے نا، اس لیے وہ مال بھی حرام ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو رسولوں کو مخاطب کیا تو کیا بات بتائی؟ یا ایوہ الرسولو، اے رسولو، اے پیغمبرو، کیا کرو؟ کلو من الطیبات، کہ پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں جو ہیں انہیں کھاؤ. تو طیبات کے ایک معنی ہے پاکیزہ، پاک اور لذت والی چیزیں. اس کے دوسرے معنی ہیں حلال چیزیں. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد پاکیزہ چیزیں ہیں اور لذت والی چیزیں، دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا ترجمہ حلال چیزیں ہیں. طیبات سے مراد حلال، پاک بھی ہو حلال بھی ہو، اور دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے، اور ہر حلال چیز کو، پاکیزہ اور لذت بخشنے والی کو ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حلال کیا ہے. جو بھی خبائث ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے، کیونکہ اثرات اور نتائج کے لحاظ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے تو وہ حلال اور حرام جو ہے، اور عقل حلال یعنی حلال کھانا، اس کی نصیحت کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کو ایک حکم تو پاکیزہ چیزیں کھانے کا دیا، تو جو حکم پیغمبروں کو دیا گیا وہ تمام جو امت کے لوگ تھے ان کے لیے بھی وہی حکم ہے. اصولی تعلیم سارے پیغمبروں کی ایک ہی رہی، حلال چیزیں کھانی ہیں، ہے نا. اور مشرکین جو تھے وہ اس وقت کیا کر رہے تھے حرم میں، مکہ میں، وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر رہے تھے. آج امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ حلال اور حرام میں اب تمیز اڑتی جا رہی ہے نا. دوسری بات, دوسرا حکم دیا وعملوا صالحا, اور عمل کرو صالح. اس سے کیا مراد ہے پیغمبروں کو جو دوسرا حکم دیا اللہ رب العزت نے, وہ یہ ہے کہ تم نیک عمل کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نیک کام کرنے کے لیے کہا, عمل صالح کرنے کا حکم, اس کی تاکید پیغمبروں کو کیوں کی؟ پیغمبر تو ویسے ہی بڑے نیک ہوتے ہیں, ہے نا. اس کی اصل وجہ یہ ہے, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو حلال غذا ہے, جو اکل حلال ہے, حلال اور پاکیزہ چیزیں جو کھانا ہے, اس میں نیک جو اعمال ہیں یا عمل صالح جو ہے ان کا بڑا دخل ہے. جب غذا حلال ہوتی ہے, جب کھانا حلال پاک اور طیب ہوتا ہے, تو نیک اعمال کی خود بخود توفیق ہونے لگتی ہے. اور اگر غذا اور کھانا وہ اس کے ذرائع حرام ہیں یا وہ خود حرام ہے, تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود مشکلات پیش آتی ہیں, نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. جیسے حدیث ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور گرد آلود ہوتے ہیں, غبار آلود رہتے ہیں, پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب رب پکارتے ہیں, مگر ان کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے, پینا بھی, لباس بھی حرام سے تیار ہوتا ہے, اور حرام ہی کی ان کو غذا ملتی ہے. ایسے لوگوں کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ عبادت اور دعا کے قبول ہونے میں حلال طیب کھانے کو بڑا دخل ہے. اور جب کسی کا کھانا حلال نہ ہو یا اس کے ذرائع حلال نہ ہو, تو عبادت اور دعا کی مقبولیت جو ہے نا, اس کو اس کا بھی حق نہیں رہتا. تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ کیا کرو, حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو, ہے نا, اور عمل صالح کرو, نیک اعمال کرو. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال میں کسب حلال اور حرام سے اجتناب بہت اہم ہے, بہت اہم حکم ہے, اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک طیب چیزیں کھانا, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال سے کے ساتھ ہی کیا ہے نا. پہلے حلال کھانے کا ذکر کیا, پھر کہا نیک عمل کرو. تو اگر کسی کی کمائی ہی حرام کی ہے, ذرائع اس کے حرام ہے, تو اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. یا جس کا حلال اور حرام جو ہے وہ ذرائع یا مال اس کے ملے ہوئے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی بما تعملون علیم, جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں, کہ مجھے خوب پتا ہے تمہاری نیت کیا ہے, تمہارا ارادہ کیا ہے, تمہارے عمل کیسے ہیں, حلال کھا رہے ہو حرام کھا رہے ہو. اگر تم اچھے کام کر رہے ہو تو پورا پورا صلہ دوں گا, حلال طیب کا خیال رکھتے ہو تو پورا پورا بدلہ دوں گا, برائی کرو گے, حرام ذرائع ہیں تمہارے, تو بھی میرے علم میں ہے یہ بات. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, کمانے والا اللہ کا دوست ہے, لیکن اگر کمانے والا کمائی حرام کر رہا ہے یا حرام ذرائع اس نے اختیار کر رکھے ہیں, تو اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے, ہے نا. اسی طرح تمام پیغمبر جو تھے محنت کر کے حلال روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے. جسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کانا یا کلو من کسب یدہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہ کھاتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں, میں بھی اہل مکہ کی بکریاں جو ہیں وہ چند قراریت کے عوض چراتا رہا ہوں, کہ چند سکوں کے عوض جو ہے نا میں چراتا رہا ہوں, تھوڑا اس کا بدلہ تھا. اب وہ لوگ جو بلیک میلر ہوتے ہیں, سمگلنگ کرتے ہیں, رشوت کا کاروبار کرتے ہیں, سود لینے دینے کا کرتے ہیں, یا چوری ڈاکے, ہے نا, तो अब आप सोच लें गो कि वो कितनी मेहनत मजदूरी क्यों ना करें इसमें। मेहनत तो कर रहे हैं, कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जराए हलाल नहीं है, है ना? तो जब उनके जराए हलाल नहीं है तो उनकी हराम कसब की वजह से, उनकी हराम खोरी की वजह से ना तो सोसाइटी में उनके लिए इज्जत और शरफ का मुकाम है और ना ही उनकी इबादत जो है वो कबूल है। मसलन अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद करना चाहता हूं, तो लेकिन वो डाके डालता है तो और मदद करता है गरीबों की, तो आपका क्या ख्याल है, क्या उसको इसका कोई अजर मिलेगा? कोई अजर नहीं है, डाका डाला है ना उसने, उसका तो कोई अजर नहीं। मसलन एक औरत एक दफा कहने लगी, वो कराची की थी, कि हम छुट्टी जब कराची गए तो मुझ पे जो था वो हमारी गाड़ी रुकवा के, तो उन्होंने जेवर जो था वो उतरवाया, तो बहन भी तुम मेरी बहन हो, वो डाकू जो थे क्या कहा, तुम मेरी बहन हो तो चूड़ियां छोड़ दी। तो बहन यानी आप सोचे हैं कि वो डाकू था बड़ा तरस खाने वाला ना, तो अगर इतना वो तरस खाने वाला था तो फिर वो डाकू क्यों था? सबसे पहले तो उसको अपने पर तरस खाना चाहिए ना। हाँ, इसी तरह ये एक्ट्रेस और एक्टर जो है ये डांस करते हैं और इस तरह के करके तो कहते हैं कि वो ना रफाए आमा के खिदमत खल के कामों में सारा फंड दे देंगे, और सारे मुसलमान कहते हैं चलो हम भी टिकट देते हैं, वो अल्लाह ताला के दीन के काम में वो इस्तेमाल करेंगे ना। तो आप बुराई को खरीद रहे हैं, तरीका भी ठीक होना चाहिए, अंदाज भी ठीक होना चाहिए, जरिया भी ठीक होना चाहिए, इसका कोई अजर नहीं है। और खास तौर पे अब आप सोचें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हलाल रोजी की बड़ी ताकीद की है, खा के वो रूखी सूखी क्यों ना हो। फरमाया अल्लाह ताला हराम कमाई वाले का सदका जो है वो ना तो उसका सदका कबूल करता है ना दुआ। ये सही मुस्लिम की रवायत है, हराम कमाई जो करता है ना उसका अल्लाह सदका कबूल करता है और ना दुआ। या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए पैगंबरों, ए रसूलो, पाकीजा चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ और नेक अमाल करो। इन्नी बिमा तामलूना अलीम, जो कुछ तुम करते हो मैं इसे खूब जानता हूं। तो अल्लाह ताला के इल्म में है कि लोग जो हैं वो क्या अमल करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और अहम बात है, बाज लोग ये भी सोच सकते हैं ना कि ये तो पैगंबरों को कहा गया, हमें थोड़ी कहा गया है। आपको पता है कि पैगंबरों की हैसियत रोल मॉडल की है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने पैगंबरों का जिक्र किया है उस उनका उसवा हमारे लिए जो है वो क्या है, एक मशले राह है, मशले राह है हमारे लिए जो है वो, एक शाहराह है, एक वो आइडियल है। तो जब उनको जो बात कही जा रही है बदरजे ऊला हमें उस पर जो है वो चलना है और उस पर अमल करना है। फिर फरमाया वा इन हाजी उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून, वा इन हाजी, और बेशक ये उम्मतुकुम तुम्हारी उम्मत, उम्मतन वाहिदतन एक ही उम्मत है, माना रब्बुकुम और मैं हूं तुम्हारा रब, फत्तकून बस तुम मुझे से डरो। अब आप देखिए कि यहां पर जो है क्या कहा कि बेशक ये तुम्हारी उम्मत, उम्मत जो है उम्मत किसे कहते हैं, उम्मत के मानी दीन के भी हैं, उम्मत के एक मानी क्या है, दीन के हैं। तो तमाम अंबिया जो थे उनका दीन क्या था, उम्मतों वाहिदतन एक दीन था। मानी ये है इसके कि तमाम जो नबी थे वो मुख्तलिफ कौमों के पास मुख्तलिफ अदवार में वो आए, लेकिन सब नबियों ने तौहीद की दावत दी, आखरत की दावत दी, रिसालत अल्लाह का रसूल होने की दावत दी, ठीक है ना? तो दीन के जो उसूल थे, दीन की जो बुनियादें थीं, जो उसूली और अकायदी तालीम थी, उन सब की एक जैसी थी। तौहीद, दुनिया दारुल इम्तहान, آخرت کا تصور، حلال حرام کی جو تمیز اور فرق ہے. تو ایک تو اس کے معنی جو ہیں وہ دین کے ہیں، اور امت جو ہے اس کے دوسرے معنی جو ہیں وہ ایسا گروہ جو ہم عقیدہ اور ہم خیال ہو. اور یہاں پہ انبیاء کو یہ کہنا کہ تمہارا گروہ ایک ہی گروہ ہے، تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری امت سے مراد انبیاء اور رسول کی جماعت بھی ہے، اور ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے بھی. تو جتنے رسول تھے اور جو رسولوں پر ایمان لانے والے تھے وہ عقیدے کے لحاظ سے سب ہم خیال تھے، سب کی پوری جماعت جو تھی وہ متحد العقیدہ تھی. سمجھ آ گئی بات کی؟ کہ عقائد کے لحاظ سے ان میں کوئی بھی جو تھا نا وہ اختلاف نہیں تھا. تو اس کے ایک معنی جو ہیں وہ امت کے جماعت کے بھی ہیں، ہے نا. تو گویا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام پیغمبر جو تھے وہ ایک جماعت تھے، وہ ایک دین پر تھے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں نا وہ بھی ایک جماعت ہیں، اور ان سب کا جو ہے وہ ایک دین ہے. اور یہ کہنا مانا ربکم فتقون، اور میں تمہارا رب ہوں تم پس مجھی سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین اسلام اللہ تعالی نے دیا اور آدم علیہ السلام سے لے کر پھر نوح علیہ السلام، پھر موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے سب نے توحید اور عقیدہ آخرت کی دعوت دی. اب بعد میں ان کی قومیں تھیں جنہوں نے دین کو مسخ کر دیا، جنہوں نے دین کو تبدیل کر دیا. اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہوتے تو پھر وہ جو ہے وہ دین میں تبدیلیاں نہ کرتے، جو تعلیمات تھیں ان کو چینج نہ کرتے. تو لوگوں نے کیا کیا، جو اصل تعلیمات تھیں ان میں جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی. یہ بات ہے، وانا ربکم، میں ہوں تمہارا رب. آپ دیکھیں پیچھے آسمان، زمین، پھل، سبزیاں، ضروریات زندگی، انسان کا وجود، وہ رب جس نے یہ ساری چیزیں دی، اس نے انبیاء کا سلسلہ، دین کے احکامات بھی نازل کیے. تو اس رب سے ڈر کر پھر جو دین ہے نا اس کی لوگوں کو جو ہے وہ اطاعت کرنی چاہیے. وانا ربکم فتقون، میں ہوں تمہارا رب، بس تم مجھ سے جو ہے وہ ڈرو. تو گویا کہ پھر مجھ سے ڈرو تو کیا کرو، وعملوا صالحا، اچھے عمل کرو، صالح عمل کرو. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، پھر انہوں نے جو ہے کاٹ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. پھر انہوں نے جو ہے وہ الگ الگ کر دیا. امرهم، امرهم کے معنی کیا ہے، اپنا امر. انہوں نے جو امر سے مراد یہاں پہ دین ہے، اپنا کام، اپنا اسلام. اللہ تعالیٰ نے جو دین گزارنے، اس زندگی گزارنے کے لیے جو دین دیا تھا، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہر نبی نے ان کو ایک دین کی دعوت دی، نبیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، نبیوں نے صحیح بات کی. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، تو بس انہوں نے فتقطعوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھر پھوٹ ڈال دی، ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیا اپنے کام کو، اپنے دین کو، اپنے معاملات کو، بینہم آپس میں ہی. زبورا، زبورا جو ہے زبور کی جمع ہے، یہ کتاب کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب نبیوں اور امتوں کو اصول عقائد کے مسائل پر جو کتاب دی تھی، تو امتوں نے اس کتاب کو نہ مانا اور آپس میں ٹکڑے کر ہو گئے ان کے، گویا کہ انہوں نے جو ہے وہ کتاب الگ الگ کتابیں بنا لی، ہے نا. ایک تو اس کے معنی یہ ہیں، دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ زبر، کبھی زبرہ کی جمع بھی آتی ہے جس کے معنی فرقے کے ہیں. تو اور اس آیت میں کہتے ہیں کہ اس کے معنی دراصل فرقے کے ہی ہیں. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، پھر انہوں نے وہ جو احکامات تھے احکامات کو جب آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تو کیا ہوا پھر؟ بینہم زبورا، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر وہ خود فرقے بن گئے. تو زبورا کے معنی یہاں پہ فرقے کے ہیں، یہ لوگ عقائد اور اصول میں مختلف فرقے بن گئے. دونوں معنی صحیح ہیں، ہے نا؟ کتاب جب الگ الگ ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسجدیں، عبادت گاہیں، طور طریقے سب مختلف ہو جائیں گے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے کئی فرقے جو ہیں وہ بن جائیں گے. تو آپ اس کو یوں ہی کہہ سکتی ہیں کہ دین کے اصول تو چار ہیں اور فرقے سینکڑوں ہیں، ہے نا؟ دین کی بنیادیں تو اصول تو چند ہی ہے نا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ امت مسلمہ میں بھی آج کتنا اختلاف ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اختلاف والا دین نہیں دیا تھا، ہر نبی نے نکھار کر نتھار کر بہترین دین لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کیا، لیکن عوام نے تعصب، تنگ نظری، کم علمی کی بنا پر جو ہے وہ اس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خود الگ ہو گئے، فرقے فرقے بن گئے، اور کتاب کو بھی جو ہے وہ فرقے فرقے بنا دیا. کلو حزب بما لدہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آپس میں لوگ جو ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ کیا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر خود پسندی پائی جاتی ہے. فرقے کیوں بنتے ہیں زیادہ؟ اس لیے جب لوگوں میں خود پسندی کی عادت ہو، بیماری پائی جائے، تو اس سے فرقے بنتے ہیں. یہ بیماری کیا ہے؟ کلو حزب بما لدہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. کہ دوسرے کی بات سننے سمجھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ تیار ہی نہیں ہیں. مثلا آپ غور کریں اس بات پر کہ یہ جو خود پسندی لوگوں میں پائی جاتی ہے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نبیوں کی اولاد ہے نا، ہم تو سید ہیں، اب وہ کچھ کرنا کرانا یا سمجھنا سمجھانا اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پھر وہ ایمان اور ایمان کے تقاضے جو ہیں اس کو ادا نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں چونکہ ہم سید ہیں یا ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو ہمیں عذاب کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے سفارش کے عقیدے وضع کر لیے ہیں، بعض نے بعض حضرت جو حضرات ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا کہ وہ شفاعت کر کے ہمیں چھڑا لیں گے. پھر بعض لوگ جو ہیں یہی عقیدہ کہ شفاعت اور سفارش کا انہوں نے اپنے دیووں اور دیوتاؤں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ منسوب کر لیا ہے، جیسے نصارہ نے کفارہ مسیح کا عقیدہ گھڑا، ہے نا؟ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں حضرت کے بہشتی دروازے سے اس کے عرس کے دن نیچے سے گزرا جائے تو کون سا دروازہ ہے وہ؟ جنتی دروازہ ہے، تو یقیناً نجات ہو جائے گی. یعنی پاکستان میں ہے پاک پتن، پاک پتن شریف، وہ بزرگ ہیں اور ان کا جو سالانہ عرس ہوتا ہے تو اس دن وہ ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جو بھی اس کے نیچے سے اگر گزر جائے گا اس کے عرس کے دن تو یقیناً اس کی نجات ہو جائے گی. جنت کا دروازہ نام ہے، جنتی دروازہ. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جی مشرف صاحب ہیں اور نواز شریف ہیں اور بے نظیر ہے، تو انہوں نے نا فلاں جو پیر ہے اس کے عرس پر جا کے حاضری دی اور پھر دروازے کے نیچے سے گزرے. اب پبلک کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس دن مرتے بھی ہیں، اخباروں میں بھی یہ خبر آتی ہے. اچھا اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کے سوچیں جو ہیں وہ بدلتی چلی جاتی ہے. اچھا اسی طرح کہ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس کے بارے میں وہ خوش ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ہاں پھول چڑھائے جاتے ہیں، مرنے والا تو مر گیا، زندہ کو روٹی اور پانی میسر نہیں، اور خوب پھولوں سے جو ہیں وہ مزاروں کو، ہاں دودھ سے اس کو دھویا جاتا ہے. اچھا اسی طرح حلال اور حرام کے بارے میں لوگوں نے جو ہے وہ افراط و تفریط جو ہے وہ اختیار کی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر فرقہ، ہر گروہ اسی بات پر خوش ہے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. کلو حزب بما لدہم فرحون، دوسرے کی بات سمجھنا، اس میں اس کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین, اچھا تو چھوڑ دو انہیں, فذرہم بس چھوڑ دو ان کو, فی غمرتہم یہ تو جہالت کے پانی میں ہیں, اسی میں ڈوب گئے ہیں. آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, غمر جو ہے مائے کثیر کو کہتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے. جب گمراہی کی تاریکیاں اتنی گھمبیر ہوتی ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسانوں کی نظروں سے حق اوجل ہو جاتا ہے, اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا نا, گمراہی کی تاریکیاں بہت زیادہ ہیں. تو اس طرح غمراہ سے مراد حیرت, غفلت, گمراہی ہے. اللہ تعالی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فذرہم, بس ان کو چھوڑ دو, اہل مکہ کو, شرک کرنے والوں کو, ان کو چھوڑ دو. فی غمرتہم, یہ تو جو ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں ہیں, یہ بے ہوش ہو گئے ہیں اپنے شرک میں, اپنے گناہوں میں, یہ کروٹ لینے کے لیے, کروٹ بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بہت جلدی اس کا یہ جو ہے وہ دیکھ لیں گے حال. حتی ہین جو ہے اس کے معنی کیا ہے, مہلت کی وہ مدت جو ان کے لیے مقرر تھی. حتی ہین جو ہے اس کے معنی کیا ہے, مہلت کی وہ مدت جو ان کے لیے مقرر تھی اور جس کے ختم ہونے کا وقت جو ہے وہ قریب آ لگا ہے. ایا سبونا انما نمدہم بہ من مال وبنین, اب جو ہے وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے, جو لوگ گمراہ ہو گئے, جو ہٹ درم ہو گئے, متصب ہو گئے, اس کی وجہ کیا تھی؟ ایا سبونا, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انما نمدہم, کہ ہم ان کو مدد ان کی کر رہے ہیں, ہم ان کو دیے جا رہے ہیں, ہے نا, بڑھا رہے ہیں. بہی من مال وبنین, مال اور اولاد سے ہم انہیں نوازتے چلے جا رہے ہیں, ہم انہیں جو ہے اس مال اور اولاد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا اس وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ غفلت میں مبتلا ہو گئے, غمرہ کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی؟ مال اور بنین جو ہے نا, یہ دراصل دنیا کی جو دولت ہے, دنیا کی جو خوشحالی ہے, یہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے غمرہ کی, بے ہوشی کی, مستی کی کیفیت جو ان کے اندر طاری ہوئی ہے, اس کی اصل وجہ یہ دنیا کی خوشحالی ہے, اور یہ مال اور اولاد کی تھپکیاں ان کو جاگنے نہیں دیتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ عیش ان کو حاصل ہے, یہ ان کی زندگی کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے, کامیابی اور فتح جو ہے وہ اس میں ان کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے پیغمبر کا ڈرانا, پیغمبر کا سمجھانا ان کو جو ہے جاگنے نہیں دیتا, کچھ ان کو خیال ہی نہیں آتا. اور بڑی خاص بات ہے جو یہاں پر اللہ تعالی ہم سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی خوشی کے طور پر نہیں دیتا, خوشنودی کی علامت یا دلیل نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کا قانون امحال ہے, قانون استدراج کی بنا پر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کو دولت, مال, اولاد, دنیا کی خوشحالی میں عروج ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ نافرمان بھی ہے, تو گویا کہ اللہ اس کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے تاکہ جب اس کے گناہوں کا پیمانہ بھر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے, اس کو پھر پکڑ لے, پھر یعنی استدراج کا پھندا جب اس میں وہ پھنس جائے تو کبھی وہ اسے چھوٹ نہ سکے, تو اس کو اس بات کا جو ہے وہ احساس نہیں ہے. سوالیہ انداز ہے نا, اور آپ کو پتہ ہے سوال کرنا اور سوالیہ انداز ہمیشہ سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتا ہے. ایا سبونا, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں, یعنی اہل مکہ میں جو سردار تھے, جو جن کو اپنے باغیچیوں پر اور اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا, اب ان کو سوال رکھ کر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر مال اور اولاد سے ان کو نوازتا چلا جا رہا ہے تو یہ گویا کہ بڑے نیک لوگ ہیں, یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں؟ نہیں, بلکہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کیا کہہ رہے, نسارع لہم فی الخیرات, تو گویا کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو نیکیاں دینے میں، تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں ہم سرگرم ہیں، بل لا یشعرون، نہیں اصل معاملے کا انہیں شعور ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مال اولاد جو ہے اس میں ترقی، اس کا اضافہ، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا گھر، اچھی گاڑی سے اگر کوئی نوازا جائے، سوسائٹی میں اس کا سٹیٹس اچھا ہو، اس کو اثر و رسوخ ہو، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ فلاح اس نے پالی، نہیں، یہ اس کی بنیادی غلطی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں نوازتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ کیا ہے، بل لا یشعرون، اصل معاملے کا تو انہیں شعور ہی نہیں ہے. تو فلاح کس چیز میں ہے؟ سورۃ مومنون کے شروع میں کہا قد افلح المومنون. اور دوسری بات جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ فلاح کا مطلب مادی خوشحالی نہیں ہے، دنیا کا مال نہیں ہے، دنیا تو امتحان گاہ ہے. تو کون لوگ ہیں جن کو جو فلاح پائیں گے؟ کون سی صفات والے، ان کا کردار کیسا ہوگا جو کہ فلاح پائیں گے؟ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اصل کامیابی اس کی ہے جس کے پاس مال اور اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، اصل کامیابی کن لوگوں کی ہے؟ کچھ تو سورت کی ابتدا میں جو ہے وہ صاف بتائے گئے، اور کچھ یہاں سے آیت 57 سے، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. تو ان کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہیں بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے. هم من خشیت ربهم مشفقون، جو در حقیقت اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. مسارع لہم فی الخیرات، نیکیوں میں ہم سبقت کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے، سبقت لے جانے والے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیتیں بھی اپنے نظر میں رکھیں، اور اب یہاں پر جو ہے دوبارہ وہ صفات اور کچھ اور اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی صفت ان کی پھر کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی لذتیں مال اور اولاد چھوڑ کر بس ایک ہی ان کی فکر ہوتی ہے کہ وہ رب کو راضی کریں، راہِ الہ میں اور رضائے الہی میں وہ کیا کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت لرزہ اور ترسا ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے کہ درحقیقت وہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. تو اس کے معنی دراصل کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نیکی جب کرتے ہیں نا، سب سے پہلی ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نیک کام کرنے کی وجہ سے ان کے اندر نیکی کا غرور نہیں پیدا ہوتا، وہ متکبر نہیں ہوتے، گھمنڈ ان کے اندر نہیں ہوتا. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرے گا بھی کہ نہیں. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے تھے اور ڈرتے جا رہے تھے، اور کیا کہتے تھے، ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لینا. ویسے کچھ لوگ ہیں کہ روزہ رکھ لیا، بہت اللہ کے راستے میں سخاوت کر رہے ہیں، جنات نفل عبادت ہے، سب کچھ اوکے، اتنا تو ہم کر رہے ہیں، وہ اور کیا نہیں. جو اصل نیک لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نیکی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اخلاص میں کمی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میرا عمل اللہ کو پسند ہی نہ آیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے 7 آسمانوں سے گزر کر عمل اوپر جاتے ہیں نا، اور ہر آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کا عمل ہے اور کیا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مشینوں میں سے آپ کا سامان گزر کر جب جاتا ہے تو پوری صحیح سے سکریننگ ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر کوئی ملاوٹ تو نہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں جو نقصان دہ فلاں ملک کے لیے. تو وہ اوپر جانے والا عمل جو ہے فرشتے اس کی سکریننگ کرتے ہیں کہ اس میں کہیں ریا تو نہیں ہے، اس میں کہیں غیبت تو نہیں ہے، اس میں کہیں اخلاص میں کمی تو نہیں ہے. اور ہر آسمان کا فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نماز تو ہے لیکن یہ صحیح طرح سے ادا نہیں، جا کے نمازیوں کے منہ پہ واپس پلٹا کر مار دی جاتی ہے نا. تو اور بھی اسی طرح، تو بہرحال تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، مثلا کل ایک عورت جو ہے، کوئی ایک عورت نے موو کیا اور دوسری عورت نے ان کو کھانا دیا، دوست تھے، تو جو کھانا تھا کافی 5-6 آئٹم وہ بتائے انہوں نے، تو کہنے لگی کہ جب میں جا رہی تھی لے کر تو میں یہ کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ یہ میں تیرے لیے کر رہی ہوں نا. مجھے ان کے 5-6-7 ایٹم نے تو متاثر نہیں کیا. جتنی کس کو توفیق اور جتنا جس کا وقت اور حالات اس کو اجازت دے اتنا آپ کر لیں. لیکن مجھے ان کی وہ بات بڑی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے تیرے لیے. تو یہ بہت اہم ہے نا کہ جو بھی کر رہے ہیں ڈریں اور ساتھ میں اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. کیوں کر رہی ہوں, کیا کر رہی ہوں, کس کے لیے کر رہی ہوں, ڈر. تو یہ نیک لوگوں کی پہلی صفت ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی, کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کوئی تقصیر تو نہیں ہوگی. مشفقون شفق, آپ کو پتا نا سورج ڈوبنا اور تھوڑی تھوڑی سرخی ہوتی ہے اور اندھیرا پھیلنے لگتا ہے, تو ایک طرف امید ہے اور دوسری طرف ڈر ہے اندھیرے کا نا. تو کہیں نیکی ہے اور ساتھ ہی ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں. دوسری ان کی صفت ہوتی ہے والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, یہ لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. بڑی خاص یہ خوبی ہے کہ رب کی آیات پر ایمان لانا, اور ایمان لانا اس کے معنی کیا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے قرآن کی آیتیں, تو قرآن کی آیتیں قرآن میں جتنے احکامات ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ تو نماز قائم کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وبالوالدین احسانا تو والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, یعنی احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے ایمان لانے کا مطلب قرآن پہ یہ نہیں ہے تلاوت کی اور گزر گئے. عمل کرنے کے لیے اللہ فرشتے تھوڑی اتارے گا آسمان سے, نہیں, تلاوت کرتے ہیں, رکتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر وہ عمل کی تفسیر بن جاتے ہیں. یہ صحابہ کا طرز عمل تھا, قرآن پڑھتے تھے اور عمل کرتے جاتے تھے. اور آج تلاوت تو اس کتاب کی بہت زیادہ ہے, اس کا بھی اجر ہے تلاوت کا, لیکن عمل سے یہ قوم جو ہے وہ عمل کے میدان میں بانجھ ہوتی جا رہی ہے, اس میں ہم سب شامل ہیں. تو ایک اس کے معنی یہ کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اللہ کی آیتیں سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, اور ہر وقت یہ فکر کرتے ہیں کہ میرا ہوم ورک یہ ہے, سورۃ فاتحہ سے لے کر ناس تک عمل کرنا ہے مجھے. تو ابھی تو بہت سا کلام ایسا ہے جو میری زندگی اس پر عمل کی گواہی نہیں دیتی نا, تو وہ افسردہ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, دل لرزتا رہتا ہے نا. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ لوگ, والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون, اس کے معنی یہ ہیں کہ کائنات میں ہر طرف اللہ کی بکھری ہوئی جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. آسمان ہے, زمین ہے, اور جانور ہیں, سمندر ہیں, ہوائیں ہیں, جو بھی اللہ کی نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں ان پر غور و فکر کرتے ہیں, اور اللہ کی عظمت, اللہ کا جلال جو ہے وہ اس کا سکہ ان کے دل پر بیٹھتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ کسی کا یہ کہنا کہ میں گل کو دیکھتا ہوں تو خالق گل کی سوچتا ہوں, گل کو دیکھتے رہنا تو کوئی بات نہیں. کہ مثلا جیسے ایک عورت جو ہے وہ بیمار تھی اور وہ اسی پہ بڑی افسردہ تھی, اتنے میں ایک اور عورت کے بارے میں سنا کہ اس کو تو ایسی بیماری ہے کہ جس میں اس کا بچنا ہی بڑا مشکل ہے, کہ وہ بچ ہی نہیں سکتی نا, اور پھر کچھ دنوں میں ڈیتھ ہو گئی. تو اب اس عورت کا یہ کہنا کہ مطلب بیماری جو تھی اس نے میرے اندر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہوگی دوسری عورت کو دیکھ کے جو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف کی حالت میں تھی, ہے نا. تو رب کی آیات پر ایمان کیا ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی ارد گرد ہے نا ان کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جانا غور و فکر کر کے. تیسری صفت ہے والذین هم بربهم لا یشرکون, ان کا سارا اعتماد اپنے رب پر ہوتا ہے, وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ شرک کی ہر چھوٹی بڑی جو قسم ہے اس سے بچنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. کیوں, شرک اصغر ہو یا شرک اکبر، یہ حرام ہے. خواہشات کی پوجا یا زمانے کی یا آبا و اجداد کی، رسم و رواج کی، اس سب سے وہ بچتے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں. چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دیتے ہیں کہ جو کچھ دیتے ہیں، یؤتون ما اتوا، وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور جب وہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ان کی توفیق ہوتی ہے، جو ان کے حالات ہوتے ہیں، جو ان کے وسائل ہوتے ہیں، جب کچھ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کا دل جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے، ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے. کیوں ان کا دل کانپنے لگتا ہے؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ جو صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، وہ تو دے رہے ہیں اللہ کے راہ میں، اور کیا چاہیے؟ نہیں، اس لیے دل ڈرتا ہے ان کا، اس لیے وہ کانپتے ہیں. اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ ہمیں تو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹنا ہے. آپ دیکھیے اس کے معنی کیا ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی فرما برداری میں جو کچھ بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اس پہ، ان نیکیوں پہ ان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوتا، ان کے اندر کبر پیدا نہیں ہوتا. اور جو کچھ بھی، چند کھجورے کیوں نہ ہو یا پہاڑ جتنا سونا کیوں نہ ہو، ایک ڈالر کیوں نہ ہو، ہزاروں ڈالر کیوں نہ ہو، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں خدا جانے یہ قبول بھی ہوں گے کہ نہیں، اور ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وزنی ثابت ہوں گے بھی کہ نہیں. ہمارے اللہ کے ہاں جب ہم یہ جائیں گے، ہمارے عمل پتہ نہیں ہماری مغفرت کے لیے کافی بھی ہوں گے کہ نہیں، یعنی کتنے ہمارے گناہ اور یہ حقیر سے عمل پتہ نہیں یہ کفایت کریں گے ہمیں کہ نہیں. تو اس بات سے وہ ڈرتے چلے جاتے ہیں. اصل میں وجلہ جو ہے، دل ہی دل میں ڈر محسوس کرنا، اپنی کوتاہی کی وجہ سے کسی سے ڈرنا اور بے چین ہونا، تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جو خرچ کیا تھا کہیں اس میں نمود اور نمائش تو نہیں تھی، یہ خوف ان کے دل میں سمایا رہتا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جسے مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور ابن جریر نے نقل کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو انہیں کس بات کا ڈر لگا رہتا ہے؟ آپ سوچیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس آیت کے متعلق رسول اللہ سے پوچھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر انہیں کس بات کا ڈر لگا رہتا ہے؟ کیا وہ شراب پیتے ہیں یا وہ چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں، بلکہ وہ لوگ روزہ رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کا عمل قبول نہ ہو. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں اور آگے نکل جانے والے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. کیا بات پتا چلی اس سے؟ کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتے رہتے ہیں، ہے نا؟ نیکیاں کر کے ساتھ ساتھ ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ حدیث تو ہم سب کو زبانی یاد کر لینی چاہیے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں کر کے ڈرنا، اور وہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرے گا بھی کہ نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شفقت لے جانے والے اور نیکیوں میں مسارعت دکھانے والے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ہیں، کیا بات انہوں نے کہی؟ انہوں نے کہا کہ مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے پھر بھی بے خوف رہتا ہے نا؟ منافق جو ہے کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے بس ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ ہلائے گا تو مکھی اڑ جائے گی بس. اور مومن جو ہے اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے کہ میرے سر پر پہاڑ ہے کہیں وہ میرے سر پر گر نہ پڑے. اسی طرح مومن کی جو قلبی کیفیت ہے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آیت جو ہے اس میں یوتون ما اتاو جو ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کے معنی صرف مال دینے سے محدود نہیں ہے بلکہ اطاعت بجا لانے کے حکم میں ہے یہ. اور کیونکہ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ اطاعت کرنے کے حکم میں ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مکمل جو تصویر ہے وہ پتہ چلتی ہے، عمر بھر کی جب زندگی بھر انہوں نے بے نظیر قسم کی خدمات انجام دی، جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اللہ کے محاسبے سے ڈرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اگر آخرت میں عمر تو برابر سرابر بھی چھوٹ جائے تو غنیمت ہے، آخرت میں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ جائے تو غنیمت ہے، پھر میرا اور آپ کا کیا بنے گا، سوچے تو صحیح. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہتے تھے اگر ایک پاؤں میرا جنت کے اندر ہو اور دوسرا باہر ہو تو میں سوچتا ہوں پتہ نہیں مجھے دوسرا پاؤں بھی رکھنے کی اجازت ملے گی کہ نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو گیا کہ ایک ہی بس جہنمی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ عمر ہی نہ ہونا، ڈر کی ان کی یہ حالت تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکیوں میں مقابلہ کیا، ساری زندگی مقابلہ کیا، ان کی حسرت تھی. کبھی میری اور آپ کی حسرت ہوئی، کبھی میں نے اور آپ نے کسی کے ساتھ مقابلہ کیا ہو، کبھی آپ نے اپنی کسی کلاس فیلو، کسی رشتہ دار، کسی ہمسائے، کسی نیکیوں کی طرف دوڑتے اور بھاگتے ہوئے شخص کے ساتھ کبھی آپ نے بھی مقابلہ کیا ہو، کبھی اس دل نادا سے بھی پوچھا ہو کہ دوسرے کے ہاتھ کے کنگن دیکھ کے تو روئی، دوسرے کا محل اور گھر دیکھ کر تو روئی، کیا جنت میں محل بنانے کے لیے بھی میں روئی اور آپ روئے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو وہ تھے میری بہنوں، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ جنت میں تیرا محل ہے نا. کہتے ہیں میں پردہ ہٹانے لگا، یعنی آپ نے آپ کو دکھایا گیا جو جنت کے محل دکھائے گئے تو اس میں حضرت عمر کا محل تھا، آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے تو بتایا گیا یہ جنت میں عمر کا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جو ہے وہ پردہ ہٹا کر دیکھوں تو مجھے عمر تیری غیرت کا خیال آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے نا. اور آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں ابو بکر میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لے. وہ رات جو غارے سور میں آپ نے ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہیں بس وہ مجھے دے دیں. یعنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور وہ راتیں ایک طرف. تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں، میں اور آپ یہی کہتے ہیں لو جی فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتی میں نمازیں تو پڑھتی ہوں نا، فلاں تو برقع بھی نہیں پہنتی میں برقع تو پہنتی ہوں نا، فلاں جو ہے وہ تو یہ نہیں کرتی میں یہ تو کرتی ہوں نا. جو کر رہے ہوتے ہیں اس پہ اترا رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہوتے اس پہ افسردگی نہیں ہوتی، اور جو کر رہے ہوتے ہیں اس پہ غم اور خوف کی کیفیت نہیں ہوتی کہ کہیں غلط تو نہیں کر دیا ہے نا. تو یہ آیت بڑی خوبصورت ہے اور بڑی بہترین ہے، سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرنے والی اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کرنے والی. کیونکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس لیے ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ ہیں وہ لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے. یسارعون سرت، دوڑنے والے بھاگنے والے نیکیوں کی طرف. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ قد افلح المومنون, اس کو دیکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں, نیکیوں میں سبقت لے جانے والے, ان سب کی ایک ہی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ نیکی میں, رب کی رضا میں, جنت کے شوق میں وہ آگے ہی آگے جو ہیں وہ بھاگتے چلتے ہیں اور دوڑتے چلتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی, یہ بات کہہ دی کہ یہ ہیں سبقت لے جانے والے جن کا دل ڈرتا رہتا ہے, ہے نا. وہ یہ نہیں کہتے کہ جیسے کلاس نے بہت سے خاکے پیش کیے, وہ یہ نہیں کہتے میرا خاکہ سب سے بیسٹ تھا ہمیں انعام کیوں نہیں ملا. وہ یہ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے میں کوئی غلطی ہو, اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف جانا ہے نا, اللہ اس کا اجر اور جزا دے گا نا. دنیا میں وہ نیکی کر کے اس کا بدلہ نہیں مانگتے, پھر وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں, اللہ سے اپنی لو لگا لیتے ہیں. لوگوں کے رویے ان کے رویوں کی بنیاد نہیں بنتے, یہ بہت ضروری ہے. ویسے ہمارے رویے لوگوں کے رویوں سے فوراً بدلنے لگتے ہیں, تو نیک لوگ جو ہیں ان کے رویے جو ہیں وہ لوگوں کے رویے کیسے ہی ہوں وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اور ہم نہیں جو ہے وہ تکلیف دیتے کسی نفس کو, إِلَّا وُسْعَهَا مگر اس کی وسعت کے مطابق. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر شخص کی استعداد کا لحاظ رکھ کر ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق دی ہے, یا اس کو یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی شخص ایسے کام کرے جو اس کی بساط سے باہر ہوں. تو شریعت کے احکام ایسے نہیں ہیں جو انسان کی بساط سے باہر ہوں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اس کے معنی یہی ہیں, آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ جو کم استعداد رکھنے والے ہیں, بیمار لوگ ہیں تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, معذور ہیں تو ان کو رخصت ہے. اسی طرح نابالغ مجنوں لوگ جو ہیں ان پر دین کے احکامات نہیں ہیں, ہے نا. اسی طرح جو ہے جو پیسے ہیں ہی نہیں جن کے پاس, ان کو تو زکوٰۃ نہیں دینی نا, جن کے پاس ہیں تو وہی زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ہر حال میں پانی لاؤ اور وضو کرو, تو تیمم کی اجازت ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو یہ نہیں کہ ہر حال میں کھڑے رہو, بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. سفر میں مسافر جلدی میں ہوتا ہے, گھر سے بے گھر ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, تو نماز قصر ہے. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. یہ بھی ایک بڑی ہی اہم صفت ہے جو ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے ہر نفس پر اس کی وسعت کے مطابق بوجھ ڈالا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, قرآن میں اور بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, اپنے اوپر ترس کھانا میں اور آپ چھوڑ دیں کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے اور اللہ ہم سے اس کا مطالبہ کر رہا ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے, ینتقو جو بتانے والی ہے, بولنے والی ہے, بِالْحَقِّ حق کے ساتھ, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے معنی کیا ہیں, اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک لوگوں کے بارے میں بتانے والی ہے, وہ بولتی ہے کتاب. تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے, نامہ اعمال, یعنی وہ رجسٹر جزائے اعمال کے دن ہر ایک کے تمام اعمال کا پورا پورا ریکارڈ بالکل ٹھیک ٹھیک پیش کرے گا, اور اس وقت ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جو ہے وہ صلہ ملے گا. کسی بھی شخص کی ذرہ برابر جو ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ اس کسی کی ذرہ برابر جو ہے وہ حق تلفی ہو. تو ये जो किताब है इस किताब से मुराद क्या है, नामा अमाल का महफूज होना, वो रजिस्टर जिसमें अल्लाह ताला ने लोगों के अमाल जो हैं वो महफूज कर रखे हैं। वलदैना किताबुन यंतिकु बिलहक्की वहुम ला युज़लमून, और किसी पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला अलीम है, अल्लाह खबीर है, और दुनिया में इंसान जो कुछ करता है अल्लाह ताला को खूब पता है। और कुरान में हमें मुख्तलिफ अंदाज में पता चलता है कि फरिश्ते लिख रहे हैं इंसान के जिस्म के अज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे, फिर वो दिन तो इतना सख्त होगा कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها। رسول الله صلى الله عليه وسلم ने इस आयत की तिलावत की, يومئذ تحدث أخبارها, और पूछा जानते हो जमीन की खबरें क्या हैं। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया इसकी खबरें ये हैं कि जिस बंदे या बंदी ने जमीन की पुश्त पर जो कुछ किया होगा इसकी गवाही देगी, कहेगी फलां फलां शख्स ने फलां फलां अमल फलां फलां दिन में किया था। जमीन बोलेगी कुवते गोयाई है ना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नामा अमाल बोलेगा है ना। वल्ला दईना किताबों ही अंतिको, हमारे पास एक ऐसी किताब है बोलने वाली है बिलहक ठीक ठीक, बहुम ला युज़लमून, और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। हर एक का नामा अमाल तैयार हो रहा है, किसी ने कोई अमल किया तो नीयत क्या थी, इरादा क्या था, कब किया, क्यों किया। और सूरत कहफ की यह आयत तो बहुत ही ज्यादा डराने वाली है, वउदी अल किताब फतर अल मुजरिमीन, और रख दिया जाएगा नामा अमाल, तू देखेगा मुजरिमों को, मुशफिकीन मिम्मा फी, वो डर रहे होंगे जो कुछ उसके अंदर है। मुजरिम अपने नामा अमाल के अंदर जो कुछ है उसको उसके बारे में उसको देखकर सोचकर डर रहे होंगे। वयकुलून, और वो कह रहे होंगे या वैलतना माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतं वला कबीरा, ये कैसी किताब है, ये कैसी अजीब किताब है, किसने जो है कोई छोटी या बड़ी हरकत हमारी ऐसी नहीं है कि जो उसके अंदर लिखी ना हो, इल्ला अहसाहा, मगर इसमें दर्ज ना है। यानी अजीब किताब है कि इसने छोटी बड़ी कोई हरकत नहीं छोड़ी जो उसके अंदर लिखी हुई नहीं है। वजदू मा अमलू हादिरा, जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तेरा रब किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। आयत 49 सूरत कहफ। तो ये मतलब है किताब का, किताब से मुराद नामा अमाल हैं। बल कुलूबहुम फी गमरतिन, बल्कि इनके दिल जो हैं वो तो बेखबर हैं, इनके दिल जहालत में हैं, जहालत की मस्ती में हैं। वो जो शिर्क कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, कुरान को, इस्लाम को, रसूल अल्लाह को झुठला रहे थे, वो अपने नेक अमाल को बहुत जो है वो कामयाबी का जीना समझ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा बल कुलूबहुम फी गमरतिन मिन हाजा, कि ये लोग इस मामले से बेखबर हैं। मिन हाजा से मुराद क्या है, इस आप किताब से, नामा माल से, कयामत से है ना, दुनिया के अंदर रीझ रहे हैं ना अल्लाह के अजाब से। मिन हाजा अल्लाह का अजाब, अल्लाह का पकड़। वलहुम आमालुम मिन दून ज़ालिका हुम लहा आमिलून, वलहुम आमालुन, और उनके अमाल जो हैं कैसे हैं, मिन दून ज़ालिक, उस तरीके से हटकर हैं, इस तरीके से परे हैं, इसका मतलब यह है और उनको और काम लग रहे हैं इसके सिवा। मिन दून ज़ालिक यानी मोमिनीन की जो सिफात बताई गई हैं, कामयाबी का जो मयार बताया गया है, वलहुम आमालुन, इनके लिए अमाल और हैं, जैसे दुनिया, दुनिया की तरक्की कामयाबी। मिन दून ज़ालिक से मुराद ये जो मोमिनाना सिफात हैं सूरत के शुरू में और जो भी बताई गई, इससे हटकर ये कामों में लगे हुए हैं। हुम लहा आमिलून, और इन्हीं को करने में ये मसरूफ हैं, और ये काम यही करते रहेंगे। ہم لہا عاملون, یہ دنیا سے غفلت, دنیا کی محبت, دنیا کے مال کو جمع کرنا, اپنی سرمستیاں, غفلت کے پردے, بس اسی کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ مصروف ہیں. تو دراصل پھر اس سے مراد کیا ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں, اور جو ان کو خشیت الہی اختیار کرنی چاہیے, توحید پرستی اختیار کرنی چاہیے, رسول کا ساتھ دینا چاہیے, اس کی بجائے کیا کر رہے ہیں, من دون ذالک, اس سے ہٹ کر عمل کر رہے ہیں. ہم لہا عاملون, اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں, کرتے ہی رہیں گے, پھر ہوگا کیا, حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم پکڑ لیں گے, مترفیہم ان کے مالدار لوگوں کو, ان کے خوشحال لوگوں کو, امارت کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں نا, تو جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو پکڑیں گے, اور پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ ان کے مترفین امیر لوگوں کو جب اللہ پکڑے گا ان پر عذاب آئے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ غریبوں پر نہیں آئے گا, جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں ان پر اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ آئے گی, لیکن یہاں پہ مترفین جو کہ متنع امین ہیں, نعمتوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں, اسودہ حال لوگ جو ہے وہ عام طور پر نافرمانی کی رائے اختیار کرتی ہے, کیونکہ دولت کا نشہ ان کو گناہوں میں جو ہے مبتلا کر دیتا ہے, اور وہ نافرمانی کے راستے پہ ڈٹ جاتے ہیں, ہے نا, توبہ اور ندامت کی طرف نہیں آتے. اور مترفین سے مراد وہ کافر تھے, سردار تھے, کہ مال و دولت کی فراوانی اور اولاد جو ان کو ملی تھی تو سمجھتے تھے کہ ہم ہی کامیاب لوگ ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ حتیٰ کہ ہماری پکڑ جب ان پر آئے گی, حتیٰ اذا اخذنا, ہم پکڑیں گے مترفیہم ان امیر لوگوں کو, بالعذابی اپنے عذاب سے. تو عذاب کون سا مراد ہے, کہتے ہیں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب سے مراد دنیا کا عذاب, جیسے غزوہ بدر میں کفار مکہ مارے گئے تھے نا بہت سے, تو دنیا میں ہی ان کو ان کے سردار مکہ کے سردار جو تھے مکی لوگوں کے بدر کے میدان میں ڈھیر ہو گئے. اور دوسرا عذاب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں بھوک اور قحط سالی کا عذاب ان پر طاری ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیسے ان کے لیے جو ہے وہ بد دعا کی تھی, کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جب انہوں نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا, تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی اور فرمایا, یا اللہ ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام والے قحط کے 7 سال مسلط کر. جب آپ کی دعا قبول ہو گئی تو ان پر قحط کا عذاب آ گیا, بارشیں رک گئیں, باعث سے غلہ آنا بھی رک گیا, نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ مردار ہڈیاں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے, مگر بھوک پھر بھی نہ مٹتی تھی, لوگ بھوکوں مرنے لگے, اور بھوک کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو انہیں دھواں نظر آتا تھا. سورۃ دخان میں بھی یہ واقعہ ہے. ابو سفیان آخر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا, تم رشتہ جوڑنے کی تاکید کرتے رہتے ہو صلہ رحمی کی, اور ہم تمہاری ہی برادری ہو کر بھوکوں مر رہے ہیں, ہمارے لیے اللہ سے رحم کی دعا کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے رحم کر دیا. بارشیں بھی شروع ہو گئیں, باہر سے غلہ آنے لگا, 6 دن آگے, پھر کفار مکہ سب کچھ بھول گئے اور پہلے کی طرح مسلمانوں کو دکھ دینے لگے. تو یہ جو ہے نا کہ جب اللہ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا تو دنیا کا عذاب بھی مراد ہے, اور اس کے ساتھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن زیادہ تر رائے یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے. اذا ہم یج ارون, یہاں تک کہ وہ ڈگرانا شروع کر دیں گے. تو یج ارون جو ہے جیم حمزہ را جو ہے دیل کی اس آواز کو کہتے ہیں جو سخت تکلیف کے وقت وہ نکالتا ہے, یا جیسے ہرن ہے, ہرن کو جب اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے شکار کر لیا جائے گا, شکاری مجھے پکڑ لے گا, تو اس وقت خوف کی حالت میں جو وہ آواز نکالتا ہے. تو اس سے مراد جانوروں کا جو ہے وہ خوف کی حالت میں فریاد کرنا, آوازیں نکالنا. تو اب یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ جو دنیا میں جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں, اور دنیا ہی میں جیسے اب وہ ابو سفیان آیا نا رسول اللہ کے پاس اور فریاد کرنے لگا, تو یہ مراد ہے. कि आप हमारी मदद करें, आप हमारे काम आए। तो गोया के चीखो पुकार और जजा फजा ना दुनिया के अजाब से उनको जो है वो बचा सकती है और ना ही आखरत की पकड़ से, कि जब दुनिया में भी उन पर अजाब आया तो वो चीखो पुकार करने लगे, डिगराना शुरू कर दिया। ला तजराउल यौम, आज तुम लोग जो हो वो फरियादे ना करो, आज तुम लोग जो हो वो चीखो नहीं, आज तुम लोग चिल्लाओ नहीं। क्यों उनको ये बात कही जा रही है कि आज मत चिल्लाओ। इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, यकीनन तुम हमारे मुकाबले पर मदद नहीं किए जाओगे, कि अब तुम्हारे चिल्लाने की वजह से कोई तुम्हें छुड़ाने के लिए नहीं आएगा, तो कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा, कोई तुम्हारा दोस्त वली, कोई दौलत के ढेर देकर भी तुम अपने आप को इस मुसीबत से जो है वो बचा नहीं सकते। इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, यानी हमसे अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो ये क्यों ये बातें कहीं कि आज ईमान लाने का वक्त है, तुम ईमान ले आओ तो फिर तुम्हारी बचत हो सकती है, और अगर तुम ईमान नहीं लाओगे फिर तुम्हें कोई भी हमसे बचा नहीं सकता, ना दुनिया में ना आखरत में। और तुम्हारा हाल क्या है, कद कानत आयाती तुतला अलैकुम, कि तुम्हें हमारी आयात सुनाई जाती थी, फकुंतुम अला आकाबिकुम तनकिसून, और जब हमारी आयात तुम्हें तिलावत करके सुनाई जाती थी तो तुम ही तो थे अला आकाबिकुम के अपनी एड़ियों पर, तनकिसून तुम उल्टे फिर जाते थे। नून काफ स्वाद, तो नून काफ स्वाद क्या है कि खैर को छोड़कर जो है वो उल्टा फिर जाना, यानी आयतें सुनाई जाएं किसी को और आयतों की बजाय कोई शख्स जो है वो क्या करे कि उल्टे पांव लौट जाए, एराज करे, आयतें लाई सुनकर मुंह फेर लेना, उससे भाग जाना, नकूस के यही मानी है उल्टे पांव लौटना। तो अहले मक्का यही करते थे कि जिन महफिलों में, जिन गलियों में, जिन जगहों पे उनको कुरान सुनाया जाता था, रसूलुल्लाह और आपके साथी उनको आयात को तिलावत करते थे, सुनाते थे, तो देखकर गलियों में रास्ता बदल लेते थे, कानों से अपनी कानों में अपनी उंगलियां ठोंस लेते थे, अपना चेहरा जो थे वो छुपा लेते थे। तो यहाँ पे उनका रवैया जो है वो बताया जा रहा है कि तुम्हारा रवैया जो है वो बड़ा ही खराब है कि तुम रास्ता बदल लेते थे, तुम भाग जाते थे, इतना यानी कुरान की तिलावत को सुनना तक गवारा नहीं करते थे कि कुरान की आवाज ही तुम्हारे कानों में पड़े। फकुंतुम अला आकाबिकुम तनकिसून, तो पहला रवैया क्या था कि वो उल्टे पांव भाग जाते थे, दूसरा रवैया क्या था, मुस्तकबिरीन, कि ये लोग जो थे किब्र करते थे। मुस्तकबिरीन का के मानी क्या है कि यही वो लोग थे जो के फिर अपने आप को बड़ा समझते थे। उनको किब्र किस चीज का था, हरमे मक्का की निस्बत और उसकी हिफाजत और खिदमत की वजह से उनको बड़ा तकब्बुर था, अपनी दौलत की वजह से उनको बड़ा तकब्बुर था, और हरम से कुरैशी मक्का का गहरा ताल्लुक और उनका जो नाज था वो इतना मारूफ और मशहूर था कि पब्लिक में मारूफ था, और यहाँ कुरान ने जिक्र कर दिया मुस्तकबिरीना, कि तुम तो अपने घुमंड में थे। बेही, बेही की जो ये जमीर है ना, मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अक्सर मुफस्सरीन ने ये जमीर हरम की तरफ की राजे करार दी है। मुस्तकबिरीना बेही, यानी आप मुस्तकबिरीन को अलग भी पढ़ सकती हैं कि वो गुरूर करने वाले थे, किब्र करने वाले थे, जो अभी वो हरम में लोगों को पानी पिलाते थे, मेहमान नवाज थे, जो भी थोड़ी बहुत उनके अंदर नेकियां मौजूद थी, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद की वजह से उस पर किब्र करते थे, या फिर ये कि मुस्तकबिरीना बही, यहाँ पे आप वक्त नहीं करें, आप रुके नहीं, मिला के पढ़े मुस्तकबिरीना बही, तो ही की जमीर हरम की तरफ है कि हरम से निस्बत और ताल्लुक की वजह से उनको अपनी खिदमत पर बड़ा नाज था। सामिरन, सामिरन ताजरून, सीन मीम रा, तो चांद रातों, अच्छा एक इसके मानी चांदनी के हैं और दूसरे इसके मानी बाद वो कहते हैं कि चांद के हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि चांद रातों में काबे के इर्द गिर्द बैठ कर कुफारे मक्का बातें करते थे, और अक्सर ये लफ्ज, ज्यादातर ये लफ्ज जो है वो रातों की गुफ्तगू के लिए ही फिर इस्तेमाल होने लगा। تو سین میم را جو ہے کیا ہے کہ چاندنی رات میں جو ہے وہ قصے کہانیاں کہنا, اور کیوں یہ قصے کہانیاں سناتے تھے؟ تاکہ نیند آئے, خوش وقتی کے لیے, خوش گپی کے لیے. دیہاتوں میں آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ رات کے وقت بھوت پریت یا دوسری کہانیاں سنائی جاتی ہیں, ہے نا. تو قصص النبیین سنائے جانے چاہیے, صحابہ کے واقعات اور رسولوں کے, قرآن کے قصے کہانیاں. تو یہ بیماری کیا تھی کہ سامرن, وہ چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے تھے, باتیں کرتے تھے. کہ کیا باتیں کرتے تھے؟ وہ جب بیٹھتے تھے تو رسول اللہ اور قرآن کے خلاف باتیں کرتے تھے, لوگوں کو اسلام کے خلاف بہکاتے تھے. تہجرون, تہجرون کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے. کس کو چھوڑتے تھے؟ قرآن کو, اسلام کو, پیارے رسول کو. مطلب وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ عمل کریں, تو بس ان کو چھوڑ دیا, اس سے انہوں نے جدائی اختیار کر لی. دوسرے اس کے معنی کیا ہیں, یعنی اگر تہجرون پہ ہا پہ زبر آپ لے لیں تو علیحدگی اسے اختیار کرتے تھے, اگر اس پر آپ پیش لے لیں, گما لے لیں, تو پھر اس کے معنی جو ہیں وہ بیماری, بے ہوشی کے ہیں. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ بیہودہ اور فحش باتیں کرنا, ایسی باتیں جن میں کوئی بھلائی نہ ہو, گالی گلوچ کرنا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ الٹا گالی گلوچ کرتے تھے. اس کی کس پر گالی گلوچ کرتے تھے؟ اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں افالم یدبر القولا, کیا انہوں نے کلام پر غور نہیں کیا, تدبر نہیں کیا؟ ام جاہم ما لم یاتی آباہم الاولین. نمبر ایک یہ بات کہی کہ کیا انہوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا, ان کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے؟ قرآن کوئی ایسا تو نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے, ان کو غور کرنا چاہیے تھا. یا پھر کیا ہے, ام جاہم, یا ان کے پاس آ گئی ہے, مالم یاتی آباہم الاولین, کوئی ایسی بات ان کے پاس کوئی لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی تھی. ان کے انکار کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر نے کوئی نرالی بات پیش کی ہے, کوئی نئی بات پیش کی ہے, کوئی ایسی چیز پیش کی ہے جو ان کے باؤ اجداد کے پاس ہی نہیں تھی. ام جاہم, یا آئی ہے ان کے پاس, مالم یاتی, جو نہیں آئی تھی, آباہم الاولین, ان کے باپ دادا کے پاس. کیونکہ ہر دور میں پیغمبر آتا رہا اور حق لاتا رہا. پھر اگلی بات ان کے اندر کیا پائی جاتی ہے, انکار کرنے کی, کیونکہ نہ غور کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نئی انوکھی نرالی بات بھی نہیں ہے. تیسری بات کیا ہے, ام لم یعرفوا رسولہم, کیا انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں ہے, کیا ان کو اپنے رسول کا تعارف نہیں ہے؟ فہم لہ منکرون, کہ اس سے بدکتے ہیں. منکرون کے معنی کیا ہیں, کہ یہ لوگ جو ہیں وہ رسول کے منکر ہو رہے ہیں. معنی یہ ہیں کہ پیارے رسول, آپ ہی کے تو نسب خاندان کے لوگ ہیں, یعنی آپ ہی لوگوں میں سے تو ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امین اور صادق کے نام سے مشہور ہونا وہ بھی جانتے تھے, آپ کا کردار اخلاق کتنا بلند تھا, خوب ان کو اس کا وہ اعتراف کرتے تھے. ام لم یعرفوا رسولہم, کیا انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں, معروف نہیں ہے, یہ جانتے نہیں ہیں, یہ مانتے بھی نہیں. کے پاس رکھواتے تھے خانہ کعبہ میں جو حجر اسود نصب کرنا تھا, جب جھگڑا ہوا تو بھی رسول اللہ سے وہ لگوایا, ہے نا. فہم لہ منکرون, کہ آپ ان سے جو ہے وہ بدکتے ہیں. تو اب یہ دو تین ان کے سامنے سوال رکھنے کے بعد اللہ رب العزت جو ہیں وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ انکار کی وجوہات یہ ہیں, نہیں یہ تو نہیں ہے. پھر انکار کی کیا وجوہات ہیں, پھر مزید پوچھا, ام یقولون بہ جنہ, یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ مجنو ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو سمجھ لیا, دیوانہ سمجھ لیا. اس کے معنی کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیوانہ سمجھ لیا. تو مطلب یہ ہے کہ جو دیوانے کی باتیں ہوتی ہیں نا, वो समझ में नहीं आती। तो असल में ये उनको डांटा जा रहा है, अल्लाह ताला नाराज हो रहे हैं कि एक दीवाना शख्स कुरान जैसा कलाम तो नहीं पेश कर सकता। तमाम कुरान की तालीमात दुनिया के लिए रहमत, अमन और सुकून है। ऐसा कुरान और ऐसी तालीमात क्या दीवाना और मजनू शख्स पेश कर सकता है? फिर ये क्यों नहीं कबूल करते हक को? बल जाहुम बिलहक्की व अक्सरहुम बिलहक्की कारिहून, बल्कि वो हक लाया है। कुरान, रसूल अल्लाह की जात, आपका किरदार, आपका उसवा हक है, बल्कि वो हक लाया है। व अक्सरहुम बिलहक्की कारिहून, और हक ही इनकी अक्सरियत को नागवार है कि इस कौम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो हक को कबूल ही नहीं करते। बातिल जो है हक को छोड़कर बातिल के कड़वे कसेले घूंट जो है ना वो लेना चाहते हैं, इसलिए तो रसूल अल्लाह को दीवाना करार दे रहे हैं। तो ये है इनकी असल वजह। फिर फरमाया वलबित्ता बल हक, और अगर जो है इन्होंने पैरवी की अलहक की, वलऊ इत्ता बल हक, और अगर पैरवी की हक ने, हक की नहीं, अगर पैरवी की हक ने अहवाहुम इनकी ख्वाहिशात की, यानी अगर जो है वो दीन इस्लाम जो है वो इनके इनकी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक हो जाए, क्योंकि दीन के तकाजे कुछ और हैं ना, हक के, इस्लाम के तकाजे कुछ और हैं और इनकी ख्वाहिशात के तकाजे कुछ और हैं, तो अगर कुरान और पैगंबर की बातें इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाए, मतलब वित्ताबल हक को, हक से मुराद क्या है? इस्लाम, पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। अगर जो है वो पैरवी करने लगे हक, यानी इस्लाम और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहवाहुम इनकी ख्वाहिशात की, लफसदतिस समावात वल अर्दू, तो अलबत्ता फसाद, बिगाड़ पैदा हो जाता आसमानों में और जमीन में, अमन फी हिन्न, और इनकी सारी आबादी में, तो जमीन और आसमान और इनकी सारी आबादी का निजाम धर्म भरम हो जाता। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि ये शिर्क चाहते हैं, ये गुनाह करना चाहते हैं, इन्होंने दुनिया को खैर की बजाय शर से भर दिया है, और अगर इनकी ख्वाहिशात की पैगंबर, यानी अगर पैगंबर इनकी ख्वाहिशात को मानता, जैसे ये चाहते थे ना कि कुछ आपकी बातें कुछ हमारी बातें, अगर ऐसे होता तो फिर दुनिया में क्या होता कि दुनिया में फसाद पैदा हो जाता। वमन फी हिन, आसमान और जमीन के दरमियान भी, बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून, नहीं बल्कि हम लाए हैं अपना जिक्र। हाँ, अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इनका अपना जिक्र जो है वो इनके पास लाए हैं, फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून, और वो इस जिक्र से जो है वो मुंह मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी अहम हकीकत की तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है, और वो हकीकत जो है वो क्या है कि हमने उन्हें उन्हीं के लिए जिक्र यानी कुरान मजीद दिया है। जिक्र से मुराद क्या है? कुरान मजीद, और ये इस जिक्र से जो है वो मुंह मोड़ रहे हैं। इसके मानी क्या है कि कुरान तो इसलिए आया था इन्हें इज्जत देता, इनके जो दिल थे जो गुनाहों में मुब्तला उनको हदायत की तरफ माइल करता है ना, जिक्र था, ये नसीहत थी, लेकिन जो है वो फहुमन जिक्र है मोरेदून, लेकिन इस जिक्र से ये लोग जो है वो नसीहत जो है इससे ये लोग जो है वो एराज कर रहे हैं, इससे जो है वो दूर हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आज दुनिया भी मुश्किलात परेशानियां जो है उसमें घिरी हुई है और इनका हल चाहती है, और इन तमाम मुश्किलात और परेशानियों का हल कुरान की तरफ रजू करने में है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे यही बात कही है कि हमने इन्हीं के लिए जिक्र दिया है, कुरान मजीद दिया है, और अपने इस जिक्र से, इस कुरान से ये लोग मुंह मोड़ रहे हैं। और अगर लोग इस कुरान को समझें, इसको पढ़ें, इसके मुताबिक इनकी जिंदगियां हो जाएं, तो इनके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं, कायनात का निजाम ठीक हो जाए। आज आप देखें जो है वो बड़ों की इज्जत नहीं, छोटों से प्यार नहीं, भाई भाई का गला काट रहा है, बच्चे अपने वालदैन की खिदमत और अतात उस तरह से नहीं कर रहे जैसी के मतलूब है, हलाल हराम में तमीज नहीं है। आज फिर जमाना जाहलियत की तरह जो है वो قدرے جو ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، یہ پورا جو سوسائٹی میں فساد سے سوسائٹی بھر گئی ہے، اس کی وجہ قرآن سے، اسلام سے، دین سے، شریعت سے جو ہے وہ دوری ہے. اور جب لوگ اسلام، قرآن اور دین کے قریب ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، ان کی خواہشات کا اتباع کیا جاتا، اسلام خواہشات کے مطابق ہو جاتا، یا رسول ان کی خواہشات کو پورا کرتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ فساد سے بھر جاتے، ہے نا. اور اب آپ دیکھیں گے آج فساد سے دنیا بھر گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے، اسلام سے اور دین سے دوری ہے. تو ہمیں اپنے عملوں کا جائزہ لے کر اپنی زندگیوں کو اسلام، قرآن اور پیغمبر کے اسوہ میں جو ہے نا وہ ڈھالنا چاہیے.